پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ، رواں ماہ کے اواخر میں ملاقات پر اتفاق۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ امریکہ سے قطع تعلق پاکستان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، تجزیہ کاروں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
پابندی کے باوجود کالعدم تنظیموں کی طرف سے کھالیں جمع کرنے کی اطلاعات، ایسی تنظیموں سے چشم پوشی پاکستان کی شرمندگی کا باعث بنے گی، وزیر خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
کیلاش برادری کے سماجی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ کے لیے بر وقت اقدام کی ضرورت پر زور، قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سربراہ کی VOA سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
روہنگیا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کردار ادا کرے، پاکستانی وزیر کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
اور جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ۔
سینئر صحافی گوری لنکیش کے وحشیانہ قتل کے خلاف پورے ملک میں احتجاج اور مظاہرے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور امریکی سفارت خانہ نے بھی اس قتل کی مذمت کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
سرکردہ کشمیری علیحدگی پسند لیڈر دلی میں گرفتاریاں پیش کریں گے۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف زمیر۔
اور دوسری اہم خبروں میں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کا ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام دنیا کو درپیش سنگین ترین خطرات میں سے ایک ہے، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی تازہ ترین ایٹمی تجربے کے لیے شمالی کوریا کی مذمت کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا نے اسی اثنا میں میزائل شکن دفاعی نظام میں مزید لانچرز نصب کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یورپی یونین کی اعلی عدالت نے بدھ کے روز فیصلہ دیا ہے کہ رکن ریاستوں پر پناہ گزینوں کو بسانے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اور ہنگری اور سلوواکیا کے اس بیان کو مسترد کیا کہ اس نظام سے علیحدگی اختیار کی جائے جو یورپی یونین نے 2 پیشتر شروع کیا تھا۔ اور منگل کے روز امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے تارکین وطن کے پروگرام ڈھاکہ کے خاتمے کا اعلان کیا۔ سابق صدر براک اوباما نے ان لگ بھگ 800,000 تارکین وطن کو کام کرنے کے مواقع اور ملک سے بے دخلی سے بچانے کے لیے یہ پروگرام متعارف کروایا تھا، جو امریکہ میں کسی ویزے یا رہائشی اجازت نامے کے بغیر بچوں کے طور پر آئے تھے۔ اور میانمار میں حکمراں جماعت کے لیڈر آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ ان کے ملک ریاست راخائن میں تشدد کی خبروں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس تشدد کی وجہ سے 125,000 اقلیتی روہنگیا مسلمانوں کو بھاگ کر سرحد پار بنگلہ دیش میں پناہ لینی پڑی ہے، اور بحر اوقینوس میں جنم لینے والا تاریخ کا سب سے بڑا طوفان ارما کیریبین جزائر سے ٹکرا گیا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے بعض علاقے بھی اس طوفان کی زد میں آ سکتے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے بدھ کے روز فون پر بات کی ہے، اور دونوں ملکوں کے لیڈروں نے افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بدھ کو اپنے افغان ہم منصب صلاح الدین ربانی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ اسلام آباد کابل سے اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق خواجہ آصف نے اپنے افغان ہم منصب سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں میں خوشحالی کے لیے پاکستان سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور سیکیورٹی سمیت تمام شعبوں میں افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ خواجہ آصف نے افغانستان میں دیرپا امن کے حصول کے لیے ایک مرتبہ پھر حکومت کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانوں کی زیر قیادت امن عمل کی حمایت کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے قریبی تعاون کے لیے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا، جبکہ رواں ماہ کے اواخر میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات پر بھی اتفاق کیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے عید کے موقع پر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک پاکستان سے جامع سیاسی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ افغان صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امن ان کے ملک کے قومی ایجنڈے میں شامل ہے۔ صدر اشرف غنی کے بیان کو دو طرفہ تعلقات کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ حالیہ برسوں میں دہشت گردی کے بڑے واقعات کے بعد افغان قیادت کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ جب تک افغانستان کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کوئی واضح کارروائی نہیں کرتا، محض مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ افغان صدر اشرف غنی کے بیان کے رد عمل میں پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے متعلق پاکستان کا موقف واضح ہے اور پاکستان پڑوسی ملک میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ ہفتوں میں اعلیٰ سطحی رابطے بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ ماہ ہی پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے افغانستان کے نائب صدر حکمت خلیل کرزئی کی دعوت پر کابل کا ایک روزہ دورہ کیا تھا۔ اگست کے اواخر میں تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں انسداد دہشت گردی سے متعلق پاکستان، افغانستان، چین اور تاجکستان کے مابین ہونے والی چار ملکی کانفرنس کے موقع پر پاکستانی اور افغان فوج کے سربراہان کے درمیان ایک الگ ملاقات بھی ہوئی تھی، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے دونوں پڑوسی ممالک کی افواج کے درمیان ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی تجویز دی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب خطے کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ قطع تعلق کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں پاکستانی سفرا کی کانفرنس میں بھی اس موضوع پر تبادلہ خیال ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل ہمیں محمد اشتیاق بتا رہے ہیں۔
پاکستان کے منتخب سفیروں کی کانفرنس بدھ کو دوسرے روز بھی جاری ہے، جس میں خارجہ پالیسی سے متعلق دیگر امور کے علاوہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حال ہی میں اعلان کردہ جنوبی ایشیا سے متعلق نئی امریکی پالیسی کے بارے میں پاکستان کی سفارتی حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب خطے سے متعلق حالات بدل رہے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں کی کانفرنس اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں امریکہ سے متعلق شعبے کے ڈائریکٹر نجم رفیق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ سے قطع تعلق کسی طور بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔
میری ذاتی رائے میں ڈس انگیجمنٹ تو بالکل کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہمیں امریکہ کے ساتھ اس خطے میں رہنا ہے، امریکہ کا اس خطے میں ایک بہت اہم کردار ہے اور اس کو ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔
سابق سفیر علی سرور نقوی کہتے ہیں کہ کانفرنس میں شامل پاکستانی سفیر نہ صرف ان ممالک کی خارجہ پالیسیوں کے خد و خال پر مل بیٹھ کر بات کر سکیں گے جہاں وہ تعینات ہیں، بلکہ پاکستانی حکومت انہیں اپنی ترجیحات سے متعلق بھی آگاہ کرے گی۔
اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک کہ سفرا ان ممالک کی جو سوچ ہے، ان ممالک کے جو تاثرات ہیں اس کو یہاں آ کر بتاتے ہیں، اور دوسرے ہم ان کی بریفنگ کرتے ہیں کہ جو لیٹسٹ گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، اور پھر ایک ڈسکشن ہوتی ہے سارے مسئلوں پہ۔ تو اس وقت وہ گورنمنٹ کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے اگر سارے سفرا اپنے آراء کا اظہار کریں اور اپنی انالیسز دیں، اپنا تجزیہ دیں، تو اس سے بہتری آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت موضوع وقت ہے سفرا کا کانفرنس کا۔
نجم رفیق بھی کہتے ہیں کہ ایسے وقت جب پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں بہت سے پہلوؤں پر غور کر رہا ہے، ان کے بقول دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ ساتھ سفیروں کی رائے بھی اہم ہے۔
پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے یہ کانفرنس تو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس طرح سفرا کے جو بھی ویوز ہیں پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے، وہ ایک ٹیبل پہ آ جائیں گے اور پاکستان کو ایک واضح حکمت عملی، ایک واضح فورن پالیسی بنانے میں نہایت مددگار ثابت ہوں گے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات اب بھی بحال ہیں، اور امریکی انتظامیہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی کے اعلان کے بعد دو طرفہ سفارتی روابط میں جو عارضی ٹھہراؤ آیا ہے وہ ان کے بقول گزرتے وقت کے ساتھ دور ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ خواجہ آصف آئندہ چند روز میں روس، چین، ترکی اور ایران کے دورے کریں گے، جس میں وہ ان ممالک کے سامنے پاکستان کا نقطۂ نظر رکھیں گے، جبکہ ان دوروں کے بعد وہ امریکہ بھی جائیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کالاش برادری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے اور ان کے لیے خصوصی قوانین بنائے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کی قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سربراہ نے ملک کے شمال میں آباد کیلاش برادری کے بنیادی حقوق کے تحفظ سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس برادری کے افراد کی شادی کے اندراج سے متعلق کسی ضابطۂ کار کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے کئی طرح کی سماجی اور قانونی مشکلات کا سامنا ہے۔ کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان نے حال ہی میں صوبہ خیبر پختونخوا کے شمال میں واقع ضلع چترال میں آباد کیلاش برادری کو درپیش مسائل کا جائزہ لینے کے لیے بمبوریت اور امبور وادیوں کا دورہ کیا، جن کی زبان و ثقافت معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے علی نواز نے کہا،
ان کا میرج کا لا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوڈیفیکیشن بھی ہو جائے اور ان کا فیملی لا بھی بن جائے، تو ان کے فیملی لاز کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے اندر جو کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باہر کے لوگ جو ان سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں ان کو اور طلاق دے دیتے ہیں، تو ان کو بالکل ایک بیولڈڈ سٹیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں۔
علی نواز نے کہا کہ اس صورتحال کے تدارک کے لیے ان کی شادی کے اندراج کے لیے باقاعدہ قانون وضع کرنا ضروری ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اگر کیلاش برادری کوئی ایسا مطالبہ کرتی ہے تو حکومت اس طرف ضرور توجہ دے گی۔
شادی ہوتی ہے وہ بے شک وربلی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ آج تک ایسا کوئی پرابلم نہیں آیا ہے۔ وہ ان کا اپنی آزادی ہوتی ہے، ان کو اپنا وہ ہوتا ہے، بڑی خوشی سے وہ فیصلے کرتے ہیں اور وہ پہلے ایک دوسرے کو پرکھتے ہیں، بالکل ان کو اجازت ہوتی ہے اس چیز کی۔ تو مجھے نہیں خیال کہ ہم ایسا کوئی قانون اس میں لاگو کریں جس سے کہ ان کو تکلیف ہو، یا تو یہ کہ وہ ڈیمانڈ کریں کہ جی ہمیں یہ تکلیف ہے آپ اس کو ختم کریں، تو پھر تو ہو سکتا ہے۔
علی نواز چوہان نے کہا کہ اگر کیلاش زبان کو محفوظ بنانے کی طرف توجہ نہ دی گئی تو یہ معدوم ہو جائے گی۔
سکرپٹ ان کا جو ہے وہ نہیں ہے، وہ سکرپٹ اگر نہیں ہے تو ان کے جو کسٹمری لاز ہیں وہ آہستہ آہستہ گم ہو جائیں گے، تو اس کی کوڈیفیکیشن کی اشد ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ بھی اس طرف خود بھی دھیان دے گا، اور لوگ یہ جو ہیریٹیج والے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، ان سے بھی کہیں گے کہ یہ آپ اس کو پریزرو کر لیں ورنہ یہ گم جائیں گی چیزیں۔
شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے،
جو زبانیں ہیں ان سب کو ہم پریزرو کریں، یہ ہماری ایسٹس ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنوں کو کسی طرح بھی کوئی نقصان ان کو پہنچے، تو اس طرح کیلاش ہے یہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم ضرور اس کو دیکھیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا اس مسئلے کو ہم اچھے طریقے سے دیکھیں گے۔
قدیم مذہبی روایات اور رواج کے امین کیلاش برادری کے افراد چترال کی تین وادیوں بمبوریت، رمبور اور ایون میں آباد ہیں اور ان کی تعداد چند ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بحیرہ اوقیانوس میں آنے والا طوفان ارما کیریبین جزائر سے ٹکرا گیا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے بعض علاقے بھی اس طوفان کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
امریکہ کے سمندری طوفان کے مرکز کا کہنا ہے کہ بحری اوقیانوس میں اٹھنے والے طوفان کے بارے میں اب تک ماہرین جو پیشگوئی کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ بدھ کی رات تک امریکی ساحلوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ فضائی جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ ہریکین ارما کی شدت بہت زیادہ ہے۔ کیریبین علاقے سے گزرنے والے اس سمندری طوفان کے ساتھ تقریباً 300 کلومیٹر تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ بحر اوقیانوس کے اوپر چلنے والی ہوا کی یہ تیز ترین رفتار شمار کی جا رہی ہے۔ اس طوفان سے ممکنہ طور پر ریاست فلوریڈا کے بہت سے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ریاست کے گورنر رک سکاٹ کہتے ہیں،
Individuals with special needs will be evacuated from Miami beginning on Wednesday morning. Miami-Dade County officials are already advising residents living in low-lying areas.
فلوریڈا کے گورنر سکاٹ کہہ رہے ہیں کہ بدھ کی صبح سے خطرے سے دو چار ممکنہ علاقوں سے انخلا شروع کیا جا رہا ہے۔ بعض جگہ انخلا لازمی قرار دیا گیا ہے اور بعض جگہ رضاکارانہ اور احتیاطی طور پر آبادی کو کسی دوسری جگہ منتقل ہونا پڑے گا۔ طوفان بے حد شدید ہو سکتا ہے اور اس لیے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ حکومت کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ ہم آپ کے مکان دوبارہ تو تعمیر کر سکتے ہیں مگر زندگی نہیں لوٹا سکتے۔ یہ الفاظ تھے ریاست فلوریڈا کے گورنر رک سکاٹ کے۔ ابھی تک ارما نامی طوفان کے صحیح راستے کا حتمی تعین نہیں کیا جا سکا ہے مگر یہ تقریباً طے ہے کہ ریاست فلوریڈا ضرور متاثر ہوگی۔ آنے والے 72 گھنٹے خطرناک ثابت ہوں گے کیونکہ اسی دوران یہ طوفان اپنی انتہائی بلندیوں تک پہنچے گا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے جنوبی شہر بنگلور میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک سینئر خاتون صحافی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس المناک واقعے پر صحافی، سیاستدان اور سماجی کارکنوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
سینئر خاتون صحافی اور کنڑ جریدے گوری لنکیش پتریکے کی ایڈیٹر 55 سالہ گوری لنکیش کے وحشیانہ قتل کی پورے ملک میں مذمت کی جا رہی ہے۔ صحافیوں، مصنفوں، انسانی حقوق کے کارکنوں، سول سوسائٹی کے ارکان، فلمی شخصیات اور ارکان پارلیمنٹ نے اس واقعہ پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ گوری لنکیش موجودہ مرکزی حکومت اور ہندوتو نواز طاقتوں کی شدید نکتہ چینی کرتی رہیں اور ان کے خلاف مسلسل لکھتی رہی ہیں۔ انہیں منگل کی شام کو 8 بجے بنگلور میں واقع ان کے گھر کے سامنے نامعلوم بندوق برداروں نے قریب سے گولی مار دی۔ وہ اپنے دفتر سے لوٹ کر آئی تھیں اور گاڑی سے اتر کر مکان کا گیٹ کھولنے جا رہی تھیں کہ ان پر حملہ کر دیا گیا۔ حملہ آوروں نے انہیں 7 گولیاں ماریں۔ وزیر اعلیٰ سدھارامیا نے اس قتل کی خصوصی تفتیشی ٹیم سے جانچ کرانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ان کے اہل خانہ چاہیں گے تو CBI سے بھی جانچ کرائی جائے گی۔ ایڈیٹرز گلڈ، پریس کلب آف انڈیا اور پریس ایسوسی ایشن سمیت متعدد تنظیموں کی جانب سے دہلی، ممبئی، بنگلور اور چنئی سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور مذمتی میٹنگز ہوئیں۔ انڈین رائٹرز فورم نے ایک بیان میں کہا کہ وہ گوری لنکیش کی لڑائی جاری رکھے گا۔ فورم نے بھارت کو قلمکاروں، فنکاروں، دانشوروں اور صحافیوں کے لیے ایک غیر محفوظ ملک بنانے کی کوششوں کی مذمت کی۔ اس واقعہ کو جمہوریت کے قتل سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس واقعہ نے سیاستدانوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا، انہوں نے بھی اس کی پرزور مذمت کی۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ جو بھی بی جے پی اور RSS کے نظریات کے خلاف بولتا ہے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، حملہ کیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر نتن گڈکری نے راہل کے بیان کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ اس قتل سے بی جے پی یا اس سے منسلک گروپوں کا کوئی تعلق نہیں۔ نئی دہلی میں واقع امریکی سفارت خانہ نے بھی گوری لنکیش کے قتل کی مذمت کی۔ ایک بیان جاری کر کے کہا گیا کہ امریکی سفارت خانہ بھارت اور پوری دنیا میں اظہار خیال کی آزادی کی حمایت کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہ قابل احترام صحافی گوری لنکیش کے قتل کی مذمت کرتا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے بھی مذمت کی اور کہا کہ یہ واقعہ بھارت میں اظہار خیال کی آزادی کے تعلق سے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے کرناٹک حکومت سے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ اور آر ایس ایس کے بعض نظریہ سازوں نے بھی اس قتل کی مذمت کی۔ صحافیوں کے تحفظ کے بارے میں بھارت کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی 2016 میں مرتب کی گئی فہرست کے مطابق صحافیوں کے تحفظ کے سلسلے میں بھارت 3 قدم نیچے آ کر 136ویں مقام پر ہے۔ 1992 سے لے کر اب تک 27 صحافیوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور کسی ایک بھی معاملے میں قصورواروں کو سزا نہیں ہوئی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میانمار کی حکمراں جماعت کی سربراہ اور ملکی وزیر خارجہ آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی پر عالمی برادری کی برہمی کی اصل وجہ غلط معلومات کا وہ پہاڑ ہے جس کے باعث حقیقت چھپ گئی ہے۔ اس تشدد کے باعث قریباً 125,000 روہنگیا مسلمان اقلیت کو سرحد پار کر کے بنگلہ دیش جانا پڑا ہے۔ میانمار میں جمہوریت کی بحالی کی طویل جد و جہد پر امن کا نوبیل انعام پانے والی آنگ سان سوچی نے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی حالیہ بدسلوکی پر مکمل چپ ساد رکھی تھی اور انہوں نے یہ پہلا بیان دیا ہے۔ کم از کم 400 افراد اس کے بعد سے ہلاک ہو چکے ہیں جب اراکان روہنگیا سلویشن آرمی نامی گروپ نے راکھائن میں پولیس چوکیوں پر متعدد حملے کیے جو روہنگیا مسلمان اقلیت کا گھر ہے۔ پولیس نے باغیوں کی تلاش میں گاؤں والوں پر حملے کیے۔ اس سے متعلقہ ایک اعلامیہ میں بنگلہ دیش میں حکام نے بتایا کہ 5 افراد اس وقت ڈوب گئے جب روہنگیا افراد کو لے جانے والی یہ کشتی بدھ کے روز ڈوب گئی۔ یہ حادثہ اس سمندر میں پیش آیا جو دونوں ملکوں کو علیحدہ کرتا ہے۔ یورپی یونین کی اعلی عدالت نے بدھ کے روز فیصلہ دیا کہ رکن ریاستوں پر پناہ گزینوں کو بسانے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے اور ہنگری اور سلوواکیہ کے اس بیان کو مسترد کیا کہ اس نظام سے علیحدگی اختیار کی جائے جو یورپی یونین نے 2 سال پیشتر شروع کیا تھا۔ یورپین کونسل نے کچھ مشرقی یورپی اقوام کے اعتراض کے باوجود دوبارہ آباد کاری کے منصوبے کی منظوری دی۔ یہ نظام ان 160,000 پناہ گزینوں کی دوبارہ آباد کاری سے متعلق تھا جو یونان اور اٹلی چلے گئے تھے تاکہ دوسرے یورپی ملکوں پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ ابھی تک صرف 24,000 افراد کو بسایا جا سکا ہے۔ یورپین عدالت انصاف نے بدھ کے روز کہا کہ کونسل اس منصوبے کی متفقہ طور پر منظوری دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہنگامی صورتحال میں تیزی سے اور مؤثر عمل درآمد کرے۔ منگل کے روز امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے تارکین وطن کے پروگرام ڈاکہ کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اس کی تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
I'm not sure how I will go home later today and explain to my mom that the help I have been providing her is not there any longer۔
ڈاکہ پروگرام سے مستفید ہونے والی فلور رائس کا کہنا تھا کہ میں نہیں جانتی کہ میں آج بعد میں گھر کیسے جاؤں گی اور اپنی والدہ کو کیسے یہ وضاحت کروں گی کہ میں انہیں جو مدد فراہم کرتی رہی تھی اب وہ ان کے لیے میسر نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ تھے 20 سالہ فلور رائس کے، جس نے اپنے 5 چھوٹے بہن بھائی پالنے کے لیے جو یہاں امریکہ میں پیدا ہوئے تھے اور اب وہ امریکی شہری ہیں اپنی تنہا والدہ کی مدد کی تھی، لیکن اچانک اسے معلوم ہوا کہ اس کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ ہم مشکلات سے نکل کر تو اور بھی زیادہ خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ فلور رائس کے پاس وہی جواز ہے جو اس جیسے لگ بھگ 8 لاکھ دوسرے تارکین وطن کا ہے۔ فلور رائس کی طرح وہ سب کسی اور ملک میں پیدا ہوئے تھے لیکن وہ امریکہ میں پلے بڑھے تھے۔ بہت سے واقعات میں ان کا کسی بھی جگہ کوئی گھر نہیں ہے۔ منگل کے روز جب تک حکومت نے ڈاکہ پروگرام کے خاتمے کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ کام کے اجازت ناموں کی تجدید اور ملک سے بے دخلی سے بچ سکتے تھے۔ یہ پریشانی نیو یارک کے ٹرمپ ٹاور کے سامنے بڑے پیمانے کی سول نافرمانی کی شکل اختیار کر گئی جو انتظامیہ کی جانب سے اس پروگرام کو قانونی یا ممکنہ طور پر قانون پرستی کے جواز میں ختم کرنے کے فیصلے کا رد عمل تھا۔ آئین کانگریس کو قانون سازی کا کردار سونپتا ہے، ایگزیکٹو کا کام اس قانون پر عمل کرنا ہے۔ فیڈریشن فار امریکن امیگریشن ریفارم کے ڈیو رے کہتے ہیں،
پریزیڈنٹ ٹرمپ کڈ ناٹ گیو these folks a permanent solution. No president can. It's beyond any president's constitutional authority. Obama knew that.
صدر ٹرمپ ان لوگوں کو کوئی مستقل حل نہیں دے سکتے تھے، کوئی صدر نہیں دے سکتا۔ یہ صدر کے آئینی اختیار سے بالاتر ہے۔ اوباما یہ جانتے تھے، ٹرمپ کو یہ معلوم تھا، اس لیے اس مسئلے کو کانگریس کو حل کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے فیڈریشن فار امریکن امیگریشن ریفارم کے ڈیو رے کے۔ لیکن یہ وہ نقطہ ہے جس سے وائٹ ہاؤس سے لے کر ٹرمپ کے آبائی شہر سے تعلق رکھنے والے سرگرم کارکن اور اس پروگرام کے ممتاز حامی اتفاق نہیں کرتے، جن کا جواز ہے کہ یہ فیصلہ ایک منافقانہ اقدام ہے۔ نیو یارک میں تارکین وطن کے اتحاد کی تنظیم نیو یارک امیگریشن کوئلیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سٹیون چوئی کا کہنا ہے،
The legal analysis about DACA's legality has not changed at all. It is the exact same legal analysis that existed at the very start of the Trump administration. When President Trump himself
DACA کے قانونی طور پر جائز ہونے کے بارے میں قانونی تجزیہ بالکل نہیں بدلا ہے۔ یہ وہی قانونی تجزیہ ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے بالکل آغاز سے موجود تھا، جب صدر ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ خواب دیکھنے والے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ قانونی تجزیہ کے حوالے سے کچھ تبدیل نہیں ہوا ہے، جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ صرف سیاست ہے۔ یہ الفاظ تھے نیو یارک امیگریشن کوئلیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سٹیون چوئی کے۔ اور اگر ایک منقسم کانگریس مارچ سے پہلے اس قانون کو نافذ نہیں کرتی تو یہ پروگرام مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اس پروگرام سے استفادہ کرنے والے کیوین ڈوارٹے کہتے ہیں،
I don't have any hope in this government or even in this country, if I'm going to be honest. My hope is really with these people.
سچ کہوں تو مجھے اس حکومت سے، حتیٰ کہ اس ملک سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ میری امید درحقیقت ان لوگوں سے بندھی ہے جنہیں آپ اس وقت ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے تحریک درحقیقت اپنی طاقت حاصل کرے گی اور جدوجہد کرنے والی اگلی نسل تک پہنچے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ اس وقت ہم کچھ گفتگو کریں گے جنوبی کوریا اور امریکہ کے ساتھ شمالی کوریا کے تناؤ کی، جس کی وجہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیونگ یونگ کا جوہری پروگرام اور میزائلوں کا تجربہ ہے۔ اس کے رد عمل میں امریکہ کی کوششوں سے اس کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے سخت تعزیرات عائد کی گئی ہیں اور بہت سے ممالک اس کے جوہری بموں اور میزائلوں کے جاری تجربے پر سخت نکتہ چینی کر رہے ہیں اور خدشات کا اظہار بھی۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ چین اور روس نے، جو شمالی کوریا کے دو سب سے بڑے سیاسی اتحادی ہیں، یہ موقف اختیار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے تازہ ترین جوہری تجربے کے بعد اس کے خلاف تعزیرات کو سخت کیے جانے سے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ برکس کے سربراہی اجلاس کے موقع پر بات کرتے ہوئے روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شمالی کوریا کے تازہ ترین میزائل تجربے کی مذمت تو کی، تاہم انہوں نے انتباہ کیا کہ فوجی ہیجان کو ہوا دینے کی کارروائی عالمی تباہی کی جانب لے جائے گی۔ انہوں نے پیونگ یانگ کے خلاف مزید تعزیرات کے لیے امریکہ کی تجویز کو بیکار اور غیر مؤثر عمل قرار دیا۔ روس اور چین نے، جو عمومی طور پر شمالی کوریا کے خلاف تعزیرات عائد کرنے سے اتفاق نہیں کرتے، حال ہی میں امریکہ اور جنوبی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری اور میزائل تجربے کا پروگرام ختم کیے جانے کے بدلے مشترکہ فوجی مشقیں بند کر دیں۔ گزشتہ سوموار کے دن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جنوبی کوریائی ہم منصب نے اس بات سے اتفاق کیا کہ جنوبی کوریا کے میزائلوں پر بم لادنے سے متعلق جو پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی جائیں گی، اور اقوام متحدہ کی جانب سے شمالی کوریا کے خلاف مزید سخت تعزیرات کے لیے زور دیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے اقوام متحدہ سے یہ بھی کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیے تیل کی ترسیل کو روکنے پر غور کیا جائے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے پیونگ یانگ کے خلاف تیل کی تعزیرات کا ذکر تو نہیں کیا، تاہم یہ کہا کے صدر ٹرمپ اور مون نے سوموار کے دن ٹیلی فون پر اپنی 40 منٹ کی گفتگو میں تمام اہم نکات پر وسیع تر اتفاق ظاہر کیا۔ یہ بات چیت اس سے ایک دن بعد ہوئی جب شمالی کوریا نے زیر زمین جوہری بم کا تجربہ کیا، جس کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک ہائیڈروجن بم تھا۔ ٹرمپ سے تفصیلی بات چیت کے علاوہ جنوبی کوریا کے صدر نے روس کے صدر سے بھی گفتگو کی۔ ماسکو کے عہدیداروں کے مطابق روسی صدر نے مشورہ دیا کہ جزیرہ نما کوریا کے بحران کو حل کرنے کا واحد راستہ بات چیت اور سفارتکاری ہے۔ اس تمام کشیدہ پس منظر میں دنیا کی نظریں جزیرہ نما کوریا کے بحران پر لگی ہوئی ہیں، جسے بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ممتاز احمد تارڑ نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
میانمار میں روہنگیا نسل کے مسلمانوں کی ہلاکت اور ان کے مجبوراً ملک چھوڑنے کی خبریں ان دنوں پاکستان میں موضوع بحث بنی ہوئی ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی واضح حکمت عملی اپنائے۔ پاکستان کے وزیر برائے انسانی حقوق ممتاز احمد تارڑ نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ پسماندہ اور میانمار میں بطور اقلیت رہنے والے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کو روکنے میں کردار ادا کرے۔ انہوں نے مسلمان ممالک کی تنظیم او آئی سی سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بغیر تاخیر کے اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے روہنگیا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ گزشتہ اختتام ہفتہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل اور اس برادری کے افراد کی نقل مکانی سے متعلق سامنے آنے والی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے میانمار کی حکومت سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی رکن سحر کامران کا تعلق حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی سے ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ آئندہ ہفتے پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے شروع ہونے والے اجلاسوں میں بھی متوقع طور پر اس معاملے پر غور کیا جائے گا۔
تو پاکستانی حکومت کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ جو آج ہمیں ضرورت ہے وہ آج ہمیں مسلم یونٹی کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں جو ہے او آئی سی کے پلیٹ فارم کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں یونائٹیڈ نیشن کے اندر جو انسانی حقوق کے ادارہ ہے اس کو فعال ہونے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ایوانوں سے ایک آواز بلند ہوگی ضرور ان کے حقوق کے لیے، لیکن یہ آواز یہاں سنی جانی چاہیے۔
ادھر بدھ کو ایک بیان میں میانمار کی جمہوریت نواز رہنما اور امن کی نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں سے متعلق دنیا کے مختلف ممالک میں پائی جانے والی تشویش کی بڑی وجہ اس بارے میں ان کے بقول سامنے آنے والی غلط معلومات ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے سلسلے میں سرکاری حکم امتناعی کے باوجود بعض قلدم تنظیموں نے کھالیں جمع کی ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کو بہت سی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ حکومت نے تقریباً 65 تنظیموں پر یہ پابندی عائد کی تھی۔ اسلام آباد سے تفصیل دے رہے ہیں ناصر محمود۔
عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے سے متعلق حکومت کی واضح ہدایات کے باوجود ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بعض قلدم تنظیموں سے وابستہ رفاہی تنظیموں نے بھی عید قربان کے موقع پر کھالیں جمع کی ہیں۔ حکومت کی طرف سے پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ قلدم تنظیموں کے لوگوں کو کھالیں جمع نہ کرنے دی جائیں، اور عوام سے بھی درخواست کی گئی تھی کہ وہ ایسے اداروں کے علاوہ ایسے مدارس کو بھی یہ کھالیں عطیہ نہ کریں جو کہ باضابطہ طور پر رجسٹر نہیں ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال اربوں روپے کی کھالوں کا کاروبار ہوتا ہے، اور قربانی کے جانوروں کی کھالوں کو جمع کرنے والے اس پیسے سے اپنی فلاحی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، لیکن باور کیا جاتا ہے کہ قلدم تنظیمیں رفاہی کاموں کی آڑ میں ملنے والے عطیات کو اپنی مضموم کاروائیوں کو تقویت دینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق لاہور اور پنجاب کے بعد جنوبی اضلاع میں جماعت الدعویٰ، ملت اسلامیہ، سپاہ صحابہ اور تحریک جعفریہ کے لوگ کھلے عام لوگوں سے قربانی کی کھالیں حاصل کرنے کی مہم چلاتے رہے۔ اس بارے میں پنجاب پولیس کا یہ موقف بھی سامنے آیا ہے کہ مختلف علاقوں سے اس کام میں مبینہ طور پر ملوث درجنوں افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے بھی ان اطلاعات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی تنظیموں سے متعلق پاکستان مزید چشم پوشی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
قربانی کی عید کے اوپر اشتہار وزارت داخلہ نے پہلی دفعہ دیا ہے کہ بھئی یہ آرگنائزیشن پروسکرائبڈ ہیں جس کے ان کو آپ کھالے نہ دیں، لیکن اس کے باوجود بھی اکا دکا ایسے واقعات ہوئی ہیں جہاں پہ ان کو پرمیشن دی گئی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے خود ٹیک اپ کیا ہے مسئلہ کے فلاں فلاں جگہ ان کو پرمیشن دی گئی ہے، ہم بڑی ڈینجرس تھریش ہولڈ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ساری دنیا جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہی ہے ہمارے، ہمیں وی مسٹ پٹ آر ہاؤس ان آرڈر کہ جب تک یہ آرگنائزیشن جو ہے نا ہمارے ملک میں، ان سے ہم آنکھیں چھپاتے رہیں گے، ان سے چشم پوشی کرتے رہیں گے، ہمیں اس قسم کی امبیرسمنٹ کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔
پاکستان میں سیاسی و سماجی حلقوں کی طرف سے ایک عرصے سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ ایسی تنظیمیں جو اپنی غیر قانونی اور مبینہ تخریبی سرگرمیوں کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے خفت کا باعث بن رہی ہیں، ان کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی تنظیموں کو صرف کاغذوں میں ہی قلم قرار دیا جانا کافی نہیں، بلکہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدام کو یقینی بنائے کہ ان تنظیموں سے وابستہ افراد کسی نئے نام سے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع نہ کر سکیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں آج بدھ کے روز یوم دفاع منایا گیا۔ اس سلسلے میں لاہور میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کنور ضیاء الرحمان اس بارے میں ایک رپورٹ دے رہے ہیں۔
یوم دفاع پاکستان کی تقاریب کا آغاز صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مفکر پاکستان علامہ اقبال کے مزار پر سلامی سے ہوا۔ پنجاب رینجرز کے دستے نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھالے۔ گیریجن کمانڈر لاہور میجر جنرل محمد عامر نے شاعر مشرق کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی۔ جنگ استمبر میں پاک فوج نے لاہور پر حملہ آور بھارتی فوج کو سرحد پار دھکیلا تو شہریوں نے بھی بے پناہ استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اہل لاہور کی جرات اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ٹاؤن ہال میں اہلال استقلال لہرانے کی تقریب ہوئی۔ ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل اظہر نوید حیات نے رینجرز ہیڈ کوارٹر میں یادگار شہدا پر حاضری دی اور فاتح خانی کی۔ لاہور ہی میں 65 کے شہیدوں اور غازیوں کی بہادری کو سلام پیش کرنے کے لیے فوٹر اسٹیڈیم میں دفاعی پاکستان شو سجایا گیا، جس میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے مارچ پاسٹ کیا۔ چھاتر بردار دستہ 10,000 فٹ کی بلندی سے زمین پر اترا۔ تقریب میں پنجاب رینجرز کے ایگزیبیشن ڈرل اسکواڈ نے بھی حاضرین سے خوب داد وصول کی، جس کے بعد باری آئی ڈاگ شو اور نیزہ بازی کی۔ ماہر گھڑ سواروں نے نشانہ لیتے ہوئے اپنے میخ اکھاڑ ڈالے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل صادق علی خان نے کہا کہ وطن کی خاطر پاک فوج کے بہادر سپوت دشمن کے ناپاک عزائم کے سامنے سینہ سپر ہیں۔
لائن آف کنٹرول پر آئے دن بلا اشتعال فائرنگ کر کے نہتے شہریوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاک فوج دشمن کی اس جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ معزز حاضرین، افواج پاکستان کی جنگ اور امن میں خدمات کا دائرہ کار لامحدود ہے۔ الحمدللہ آج فاٹا میں ملک دشمنوں کا صفایا ہو چکا ہے اور دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے۔
تقریب میں عام شہریوں کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی، جنہوں نے عسکری ساز و سامان کی نمائش میں خاصی دلچسپی لی۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند لیڈروں کا کہنا ہے کہ وہ قبل از گرفتاری دینے کے لیے نئی دہلی جا رہے ہیں۔ ان کا یہ اقدام حکومت کے اس فیصلے کے بعد اٹھایا گیا ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی ان لیڈروں کے بارے میں مزید تفتیش شروع کرنے والی ہے۔ سری نگر سے رپورٹ ہے یوسف جمیل کی۔
اسے صاحب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد نے بدھ کو اعلان کیا کہ اس کے سرکردہ رہنما سعید علی شاہ گیلانی، میرواز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک اختتام ہفتہ نئی دہلی جا کر وہاں بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یا این آئی اے کے سامنے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کریں گے۔ این آئی اے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد اور دہشت کو بڑھاوا دینے اور بدامنی کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان اور دوسرے ممالک سے مبینہ طور پر حوالہ یا غیر قانونی چینلز کے ذریعے حاصل کی جا رہی رقومات کے معاملے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ اس نے اس سلسلے میں جون کے مہینے میں باضابطہ مقدمہ درج کیا تھا، جس کے بعد وادی کشمیر، جموں، نئی دہلی اور بھارتی ریاست ہریانہ کے سونی پت اور گڑگاؤں میں چار الگ الگ موقعوں پر چھاپے مارے گئے اور گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ جن افراد کو حراست میں لے کر دلی کی مختلف جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، ان میں استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے کئی سرکردہ کارکن، تاجر اور ایک وکیل بھی شامل ہیں، جبکہ منگل کو ایک پریس فوٹوگرافر اور ایک اور نوجوان کو سنگ بازوں کے سرگنا ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ تازہ کارروائی میں بدھ کو سری نگر اور وادی کشمیر کے دوسرے حصوں میں 11 اور دلی اور گڑگاؤں میں 5 مقامات پر چھاپے ڈالے گئے۔ این آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل شرد کمار نے نامہ نگاروں کو بتایا، ان کے اپنے الفاظ میں، ایسے جوڑ اور رابطے بے نقاب ہوئے ہیں جو ٹیرر فنڈنگ ثابت کرتے ہیں۔ ان کا تعلق حوالہ آپریٹرز، سرمایہ فراہم کرنے والوں اور حد بندی لائن کے آر پار جاری تجارت سے جڑتا ہے، اور اب تک کی گئی تحقیقات کی بنیاد پر سری نگر، دلی اور گڑگاؤں میں چھاپے ڈالے گئے ہیں۔ تاہم استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والے قائدین نے الزام عائد کیا ہے کہ این آئی اے کی طرف سے ڈالے گئے چھاپے اور گرفتاریاں سیاسی انتقام گیری اور انہیں بدنام کرنے کی ایک مہم کا حصہ ہیں، تاکہ عالمی سطح پر ان کی اور تحریک حریت کی شبی کو بگاڑ دیا جائے اور مقامی لوگوں میں بھی ان کے بارے میں بدزنی پیدا کی جائے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ نئی دہلی ہر ایسی آواز کو دبانے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کر رہی ہے جو کشمیریوں کے حق میں اٹھ رہی ہے یا ان کے جذبات اور ان کی تمناؤں کی ترجمانی کرتی ہے۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میرواز عمر اور یاسین ملک نے کہا کہ کشمیری سیاسی قیادت اور اسے جڑے تاجروں، وکلاء، صحافیوں، دانشوروں، سول سوسائٹی ممبران اور سیاسی کارکنوں کو بلا وجہ ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اس کا توڑ کرنے کے لیے وہ اور سعید گیلانی 9 ستمبر کو دلی جا کر این آئی اے کے صدر دفاتر پر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کریں گے۔ بعد میں میرواز عمر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ این آئی اے اس طریقے سے یہاں پہ کشمیری عوام کو، خاص کر لیڈرشپ کی بات کریں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے رشتے داروں کو، بزنس مین کو، عام آدمیوں کو، اب تو وکیل، وکلا اور ٹریڈرز پر بھی جو ہے وہ اپنا شکنجہ کش رہے ہیں، اور سارے اس عمل کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کی تحریک کو بدنام کیا جائے، یہ تاثر دیا جائے کہ یہ ایک اسپانسر تحریک ہے جو صرف اور صرف پیسے اور مفادات کے لیے چلتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور یہی آج ہم نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ یہ تحریک یہاں کے عوام کی ہے، جوانوں کی ہے، وہ جانے دے رہے ہیں، اپنا سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں، اس لیے اگر یہ عوام کو تختہ مشق بنا رہے ہیں اس حوالے سے، ان کا ٹارگیٹ اگر لیڈرشپ ہے تو لیڈرشپ تیار ہے جیل جانے میں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کو بند کرنے سے یا این آئی اے کے تھریٹ سے ہم کوئی خائف ہو جائیں گے اور اپنا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے اسے دستبردار ہو جائیں گے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر وہ ہمیں گرفتار بھی کرے تو کرے، ہم جا رہے ہیں، لیکن تحریک جو ہے کشمیر کی تب بھی چلے گی اور تب تک چلے گی جب تک ہمارا بنیادی مسئلہ حل نہیں۔
نیوز کانفرنس سے سعید گیلانی کو بھی خطاب کرنا تھا، لیکن پولیس نے انہیں سری نگر کے حیدر پور علاقے میں واقع ان کے گھر سے، جہاں وہ کئی ماہ سے نظر بند ہیں، باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ بعد میں انہوں نے نیوز کانفرنس سے فون پر خطاب کیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ایرانیوں کو اجازت دینے پر تہران نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے دونوں علاقائی حریفوں کے درمیان بات چیت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ ایران کے امور حج کے سربراہ علی گلزار اسکر نے کہا ہے کہ ایرانی عازمین حج کے لیے نیا طریقہ اختیار کرنے پر ہم سعودی عرب کے شکر گزار ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ اس سال تقریباً 86,000 ایرانیوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ پچھلے سال سیکیورٹی معاملات پر دونوں ملکوں کے درمیان تعطل پیدا ہونے سے ایرانی حج کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکے تھے۔ برطانیہ کی پولیس نے 4 فوجیوں کو کالعدم گروپ نیو نازی کارکن ہونے اور دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ گرفتار کیے جانے والے افراد فوج کے اہلکار تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد ایک کالعدم نازی گروپ نیشنل ایکشن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس گروپ پر پچھلے سال دسمبر میں اس وجہ سے پابندی لگائی گئی تھی کیونکہ اس نے پارلیمنٹ کے ایک رکن جوکاکس کے قتل کو سراہا تھا جسے انتہائی دائیں بازو کے قوم پرستوں نے ہلاک کیا تھا۔ جنوبی کوریا نے امریکی ساختہ متنازعہ میزائل شکن دفاعی نظام میں مزید لانچرز نصب کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جو شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے جوہری پروگرام پر مزید کشیدگی اور سفارتی تعطل کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزارت دفاع نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ میزائل شکن دفاعی نظام تھارڈ میں 4 مزید راکٹ لانچرز نصب کیے جائیں گے، جبکہ 2 لانچرز پہلے ہی شہر سیانگ جو میں نصب ہیں جو سول کے جنوب میں واقع ہیں۔ تھارڈ نظام پر روس اور چین کی طرف سے تلخ اختلاف سامنے آیا ہے جو اس طاقتور ریڈار نظام کو ایک خطرہ خیال کرتے ہیں۔ یہ اضافی لانچرز اس کے بعد نصب کیے جا رہے ہیں جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے ایک معاہدہ طے کیا تھا جو جنوبی کوریا کے میزائلوں پر سے وزن کی پابندی کو اٹھاتا ہے۔ اس فوجی اقدام کے ساتھ ساتھ صدر مون نے بدھ کے روز روسی صدر سے ولادی واسٹک میں اقتصادی سربراہ اجلاس سے علیحدہ ایک بات چیت میں اس تعطل کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی تجویز تھی۔ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کا ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام دنیا کو درپیش سنگین ترین خطرات میں سے ایک ہے۔ مائیکل براؤن کی رپورٹوں کی تفصیل مدثرہ منظر کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں کہا کہ مخالفانہ بیانات کے غیر ارادی نتائج ہو سکتے ہیں اور اس کا سیاسی حل ضروری ہے۔
Let us promote the dialogue and communication necessary to avoid miscalculation and misunderstanding.
ہمیں غلط اندازوں اور غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے ضروری مذاکرات اور رابطوں کو بڑھانا ہوگا۔ مخالفانہ بیانات غیر ارادی نتائج کا باعث ہو سکتے ہیں۔ حل سیاسی ہونا چاہیے۔ فوجی کارروائی کے ممکنہ نتائج بے حد خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اپنے ایٹمی تجربے کے 2 روز بعد شمالی کوریا نے منگل کے روز اپنے ایک مکمل ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کیا، جس کے پاس بین البراعظمی دور مار میزائل کے علاوہ ایٹم بم اور اس سے زیادہ طاقتور ہائیڈروجن بم موجود ہے۔ چین اور روس کی دلیل ہے کہ پیانگ یانگ کے خلاف تعزیریں سخت کرنے سے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگیاں کم کرنے میں مدد نہیں ملے گی۔ امریکہ اس ہفتے شمالی کوریا کے بارے میں ایک نئی قرارداد کا مسودہ اقوام متحدہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہے اور توقع کر رہا ہے کہ آئندہ پیر کو سلامتی کونسل میں اس پر رائے شماری ہوگی۔ ٹرمپ نے عہد کیا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ کاروبار کرنے والے تمام ملکوں کے ساتھ تجارت روک دے گا، اور اس کا ہدف ابتدائی طور پر پیانگ یانگ کا ہمسایہ ملک چین ہوگا۔ شمالی کوریا کی 90% سے زیادہ تجارت چین کے ساتھ ہے۔ اسی دوران روسی صدر ولادیمیر پوتن نے روسی ساحلی شہر ولاڈی واسٹاک میں جنوبی کوریا کے صدر مون جائن ان کے ساتھ میٹنگ کے بعد کہا کہ شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کی جانی چاہیے، اور یہ کہ اس ملک میں میزائل اور ایٹمی پیداوار کا حل تعزیریں نہیں ہیں۔ ان کے الفاظ، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح ہے کہ جزیرہ نما کوریا کے مسائل کو محض تعزیروں اور دباؤ کے ذریعے حل کرنا ناممکن ہے۔ ہمیں جذبات میں بہہ کر شمالی کوریا کو کونے میں نہیں دھکیلنا چاہیے۔ ہر ایک کو ٹھنڈے دماغ سے کام لینا ہوگا اور کشیدگیوں کو ہوا دینے والے اقدامات سے گریز کرنا ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں سیاسی اور سفارتی ذرائع کی عدم موجودگی میں کوئی پیش قدمی مشکل ہے، بلکہ میرے خیال میں بالکل ناممکن ہے۔ مون ماسکو سے پیانگ یانگ کے خلاف سخت تر تعزیروں کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کے روز اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ اگر صدر ٹرمپ ایران کی جانب سے سن 2015 کے معاہدے کی تعمیل کی اگلے ماہ توثیق نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ اس معاہدے سے الگ ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سن 2015 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین، جرمنی اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا مقصد یہ یقین دہانی کرانا ہے کہ تہران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرتا۔ اس کے بدلے بین الاقوامی برادری نے ایران پر برسوں سے عائد اقتصادی پابندیاں ختم کر دیں اور اس کے اربوں ڈالرز کے منجمد اثاثے واپس کر دیے۔ امریکی کانگریس کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت صدر کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر 90 دن کے بعد اس معاہدے کی ایران کی جانب سے تعمیل کی اثر نو تصدیق کریں۔ اگلی اثر نو تصدیق اکتوبر میں ہوگی، لیکن صدر ٹرمپ بار بار یہ عندیہ دے چکے ہیں کہ تہران ممکن ہے اس بار پاس نہ ہو سکے۔
I don't think Iran is in compliance. We wrote them a very tough letter to the Congress. I personally don't think
میرا نہیں خیال کہ ایران پاسداری کر رہا ہے۔ ہم نے انہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کانگریس کو ایک بہت سخت خط لکھا ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ نہیں سمجھتا کہ وہ پاسداری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ معاہدے کی روح کے مطابق اس کی تعمیل کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ منگل کے روز واشنگٹن میں ایک قدامت پسند تھنک ٹینک میں سامعین سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نک ہیلے نے بظاہر بین الاقوامی برادری کے ان خدشات کی اہمیت کو کم کرتے ہوئے کہ امریکہ جے سی پی او اے نامی اس معاہدے سے الگ ہو سکتا ہے، کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ صدر کیا فیصلہ کریں گے۔ ان کے الفاظ،
This is critically important and almost completely overlooked. If the president chooses not to certify Iranian compliance, that does not mean the United States is withdrawing from the JCPOA.
یہ انتہائی اہم ہے اور اسے لگ بھگ مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ اگر صدر ایران کی جانب سے تعمیل کی توثیق نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ جے سی پی او اے سے الگ ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے سفیر نکی ہیلے کے۔ اگر صدر ٹرمپ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ایران معاہدے کی تعمیل نہیں کر رہا تو کانگریس کے پاس اس بارے میں غور کرنے کے لیے 60 دن ہوں گے کہ آیا امریکی پابندیوں کو دوبارہ نافذ کر دیا جائے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار میں حکمراں جماعت کے لیڈر آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی ریاست راخائن میں تشدد کی خبروں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے۔ اس تشدد کی وجہ سے 125,000 اقلیتی روہنگیا مسلمانوں کو بھاگ کر سرحد پار بنگلہ دیش میں پناہ لینے پڑی ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
بدھ کے روز فیس بک پر سوچی کے دفتر کے ایک بیان میں امن کی نوبیل انعام یافتہ کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوان سے منگل کے روز اس بحران پر گفتگو کی اور ان کے نائب وزیر اعظم کے ان تصویروں کے استعمال کو چیلنج کیا جن میں روہنگیا مسلمانوں کی اموات دکھائی گئی ہیں، جن کے بارے میں بعد میں ثابت ہوا کہ ان کا تعلق موجودہ تشدد سے نہیں ہے۔ انہوں نے اردوان سے کہا کہ جعلی اطلاعات دہشت گردوں کے مفادات کو فروغ دیتی ہیں۔ وہ دہشت گردوں کے الفاظ ان روہنگیا باغیوں کے لیے استعمال کرتی ہیں جنہوں نے ریاست راخائن میں سیکیورٹی کی چوکیوں پر لگاتار حملے کیے جو یہ بحران شروع کرنے کا باعث بنے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک ملاقات میں میانمار کی لیڈر نے ان سے اپیل کی کہ تشدد پھیلانے والوں کے خلاف وہ اپنی امداد وسیع کریں۔
We would like to thank India particularly for the strong stand that it has taken with regard to the terrorist threat that came to our country.
ہم خاص طور پر بھارت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جس نے ان دہشت گردوں کے خلاف ہمارا مضبوطی سے ساتھ دیا جو 2 ہفتے پہلے ہمارے ملک میں آئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں ملک مل کر یہ یقینی بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں کہ دہشت گردی ہماری سرزمین پر یا ہمارے ہمسایہ ممالک میں جڑ نہ پکڑ سکے۔ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی پر احتجاج پھیلتا جا رہا ہے۔ بدھ کے روز انڈونیشیا کے مسلمانوں نے میانمار میں مسلمانوں پر جبر و ستم کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ احتجاج ایسے وقت ہوا جب بنگلہ دیشی حکام نے بتایا کہ بدھ کی صبح دونوں ملکوں کے درمیان سفر کے دوران روہنگیا مسلمانوں کی ایک کشتی الٹ جانے سے کم از کم 5 افراد ڈوب گئے۔ دریائے ناف میں سفر کرنے والے یہ روہنگیا ان 125,000 پناہ گزینوں میں شامل ہیں جو اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں ریاست راخائن سے بھاگ کر بنگلہ دیش چلے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریس کہتے ہیں،
I have written officially to the President of the Security Council to express my concern and to propose various steps to end the violence.
میں نے سلامتی کونسل کے صدر کو باضابطہ طور پر لکھے گئے خط میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور تشدد ختم کرنے اور بحران کے پس پردہ وجوہات دور کرنے کے لیے متعدد اقدامات تجویز کیے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ مشترکہ طور پر کوشش کرے تاکہ تنازع مزید نہ بڑھے اور اس کا مکمل حل تلاش کیا جائے، اور میانمار کے حکام پر لازم ہے کہ تشدد کے اس قابل مذمت چکر کو ختم کرنے اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے پختہ اقدامات کریں۔ میں ان پر زور دیتا ہوں کہ وہ زندگی بچانے کی کاروائیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی بلا روک ٹوک رسائی کی اجازت دیں۔ تشدد سے بھاگنے کے ساتھ پناہ گزینوں کو بنگلہ دیش میں داخلے کا چیلنج بھی درپیش ہے، جبکہ ذرائع نے وائس آف امریکہ کی بنگلہ سروس کو بتایا ہے کہ تقریباً 2000 روہنگیا کو اس ہفتے واپس میانمار بھیج دیا گیا ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ یمن، صومالیہ، جنوبی سوڈان اور شمال مشرقی نائجیریا میں تقریباً 2 کروڑ لوگ قحط کے دہانے پر ہیں یا پہلے ہی انہیں اس کا سامنا ہے۔ قدرتی آفت اس کی ایک وجہ ہے، لیکن مسئلے کا بیشتر سبب خود انسان ہیں یا اسے انسانوں نے ہی بگاڑا ہے۔ جنوبی سوڈان میں صدر سلوا کیر اور نائب صدر ریک میچار کے درمیان اقتدار کی جنگ دسمبر سن 2013 میں بڑھ کر خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی اور آج بھی بلا روک ٹوک جاری ہے۔ جنوبی سوڈان کے تقریباً 60 لاکھ لوگوں کو بھوک کا سامنا ہے، جس سے ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ یمن میں خانہ جنگی نے معیشت کو غیر مستحکم بنا دیا ہے، زرعی پیداوار اور تجارت کو مفلوج کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے خوراک کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ 70 لاکھ لوگوں کو ہنگامی بنیادوں پر خوراک کی اعانت درکار ہے، جبکہ مزید 1 کروڑ لوگوں کو بھوک کا سامنا ہے۔ شمال مشرقی نائجیریا میں بوکو حرام کے حملوں نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے اور خوراک کی پیداوار میں بری طرح کمی پیدا کر دی ہے۔ تقریباً 52 لاکھ لوگوں کو خوراک کی سخت قلت کا سامنا ہے۔ اسی طرح صومالیہ میں الشباب کے عسکریت پسندوں نے لڑائی تشدد کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس نے خشک سالی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انسانی تباہی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ ان چاروں ملکوں میں صورتحال تنازع میں ملوث فریقین کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے کارکنوں اور ان لوگوں کو امدادی سامان کی ترسیل کی اجازت نہ دینے سے مزید خراب ہو گئی ہے، جنہیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ 9 اگست کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک صدارتی اعلان منظور کیا، جس میں اس جانب توجہ دلائی گئی کہ جاری تشدد اور تنازع نے انسانی نقطہ نظر سے تباہ کن نتائج مرتب کیے ہیں۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مؤثر کارروائیاں رکھنا ڈالا ہے، اور یہ قحط کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سلامتی کونسل نے یمن، جنوبی سوڈان، صومالیہ اور شمال مشرقی نائجیریا میں تمام فریقین سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ایسے اقدامات کریں جن سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مؤثر کارروائی ممکن ہو سکے۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فراخ دلانا اعانت کے ذریعے اس انسانی تباہ کاری سے بچاؤ میں مدد دیں۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ قحط امن اور سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اس بیان کی منظوری کے بعد سلامتی کونسل نے بالآخر تنازع اور قحط کے درمیان واضح تعلق کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ انسان کا خود ساختہ بحران ہے، اور لوگ خود انسان کے اپنے تنازع کی وجہ سے بھوک سے مر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کے لیے لازم ہے کہ وہ ان مخدوش علاقوں میں خوراک اور زندگی بچانے کی دوسری اشیاء کی ترسیل اور خدمات کی رسائی کا مطالبہ کرتی رہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حکومتوں اور مسلح گروپوں کو جواب دہ بنائیں جو سامان کی ترسیل میں رکھنا ڈال رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں 7 رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر پیٹرک ڈیئر۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ Thank you.